بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه صلاة كصلاة ألف سنة في غيره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین برادران اسلام امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی پریشانی والی جو بات آئی ہوئی ہے جو مصیبت ہے وہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے ہر مسلمان کو اس کے تعلق سے فکر بھی کرنی چاہیے سوچنا بھی چاہیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا بھی چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکے آگے بڑھنا بھی چاہیے بڑا نازک مسئلہ بھی ہے بڑا اہم مسئلہ بھی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے یا پھر ایک ملکی مسئلہ ہے اپنے ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہیں حالانکہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے سماجی مسئلہ نہیں ہے یہ خالص اسلامی مسئلہ ہے ہم کو معلوم نہیں ہے اس حوالے سے تفصیلات یہ قبائلی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس سے متعلق تاریخ کیا ہے اس سے متعلق ہمارا واسطہ اور رشتہ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس کو چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں کئی فضائل اس کے بارے میں قرآن میں بھی ہیں احادیث مبارکہ میں بھی ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ مقامات پر مسجد اقصیٰ کو بابرکت فرمایا یعنی جس جگہ کے بابرکت ہونے کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بابرکت کیسی بابرکت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد جب برکت کا عالم یہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں تو اس مسجد میں کتنی برکت ہوگی پھر اور کئی متعدد مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم اے قوم کے لوگو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے تو مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بابرکت ہونا ذکر فرمایا اس کا مقدس ہونا ذکر فرمایا تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر نمازیں ادا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے فرمایا کہ اتوہ فصلوا فإن صلاة فيه كالف صلاة في غيره کہ اس مسجد کو جاؤ اور اس میں نماز پڑھو اس میں ایک نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں کے پڑھنے کے برابر ہے مسلمانوں کا قبلہ اول وہ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے سے چند دن پہلے آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو ہجرت سے کچھ پہلے آپ نے اس کی طرف نمازیں شروع فرمائیں اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تقریباً روایت میں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہمارا وہ قبلہ اول بھی رہا ہے انبیاء کی مقدس زمین ہے وہ کئی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آج آرام فرما رہے ہیں اور روئے زمین پر بنائی جانے والی مساجد میں دوسری مسجد ہے وہ ان اول بیت مضی علی الناس للذی ببکت مبارک و هدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اللہ جو مسجد کے طور پر بنایا گیا, مفسرین کہتے ہیں کہ گھر ہی سب سے پہلا بیت اللہ ہے جو بنایا گیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, عبادت کے لیے مسجد کے طور پر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس. مسجد اقصیٰ کا پرانا رشتہ ہے اسلام اور مسلمانوں کا. اور پھر حضور سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کتنی مدت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے وقفے کے بعد بیت المقدس بنائی گئی. پہلے بیت اللہ بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام اس کون بنایا ہے, کس نے بنایا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے کسی نے بنایا. ایسا نہیں ہے. کسی نے حضرت ابراہیم کو اس کا بانی قرار دیا, کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا بانی قرار دیا, کسی نے کسی پیغمبر کو اس کا بانی قرار دیا. اس کے بانی بنا اس کی بنیاد رکھنے والے, اس کے تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. بعد روایت میں ہے کہ ان کے بیٹے حضرت سام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. کہ بیت المقدس کا اس وقت سے رشتہ ہے ہمارا جس وقت سے بیت اللہ کی بنیاد تھی. اسلام اور مسلمانوں کا رشتہ بہت قدیم رشتہ ہے. بعد کے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں, جس بنیاد پر کرتے ہیں, جس پس منظر میں کرتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سے ہمارا رشتہ ہے اس مسجد کے ساتھ, اس جگہ کے ساتھ. اس کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں. حرم ثالث اس کو کہا جاتا ہے. حرم اول مکہ مکرمہ ہے, بیت اللہ ہے. حرم ثانی مسجد منورہ کا جو حرم ہے وہ حرم ثانی ہے. حرم ثالث جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے, جس کو حرم ثالث کہا جاتا ہے. بہت ہی بابرکت جگہ ہے وہ, بہت ہی مقدس جگہ ہے وہ. اگر آپ غور کریں گے تو روئے زمین پر کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوئے ہوں سوائے بیت المقدس کے. یعنی کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں جس جگہ پر جمع ہوئے بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے. اللہ کے منتخب بندے وہاں پر جمع ہوئے ہیں. کائنات کے منتخب ہستیاں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں, جو اللہ کے ہاں معیار ہیں امتوں کے لیے, جو نبی بنا کر بھیجے گئے, جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے, معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں پر سب کو جمع کیا گیا, سب وہاں پر جمع ہوئے اور آپ نے امامت فرمائی. روئے زمین پر اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں سارے نبی ایک ساتھ نماز پڑھے ہوں, تو وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے. اس کے فضائل اگر آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب ہے. اس کے مناقب اگر آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب ہیں. حضرت غالباً ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یا کوئی صحابیہ ہے, نام ذہن میں نہیں رہا. اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی بیت المقدس کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی اس میں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انما استطیع ان اتحمل علی, اگر میں وہاں جانے کی صلاحیت نہ رکھوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہدی زیتون لہو, اس کے لیے زیتون بھیج دیا کرو تاکہ اس کی کچھ مدد و نصرت ہو جائے. فمن فعل فقط اتا, جو اس طرح کرے گا تو وہاں آنے کے برابر ہے. پھر وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے وہاں جانے کی بھی, نہ جا سکے تو تعاون کرنے کی بھی. امت مسلم آج بڑے ہی عجیب و غریب دور سے گزر رہی ہے. بڑی خواہشات پرستی کا دور ہو گیا, نفس پرستی کا دور ہو گیا, شہوتوں کا دور ہو گیا, منمانیوں کا دور ہے. اخوت ہمارے دلوں میں نہیں رہی, ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی, انسانی رشتے کا بھی پاس و لحاظ نہیں رہا, ایمانی رشتے کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے. دنیا میں کہیں پر ظلم ہو رہا تو ہونے دو بھائی, ہم پر تو کوئی مصیبت پریشانی نہیں آئی. یہ ایک فکر ہے امت, یعنی ایک عام مزاج بنا ہوا ہے. بازو اگر لڑائی ہو رہی ہے تو ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں کہ ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہے. خاندان میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ چچا پر آئی ہے, وہ ترائے پر آئی ہے, وہ ان کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ جتنا اگر ہم اس سے دور رہیں گے تو اچھا ہے ہمارے لیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة, مسلمان سب کے سب بھائی ہیں آپس میں. اخوت کو بتایا گیا, بھائی چارگی کو بتایا گیا, رشتے اخوت کو ابھارا گیا ہے. ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام تمہارے اوپر ضروری ہے. ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد و نصرت تمہارے ذمے میں ضروری ہے. ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی قدر کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کا خیال کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے. اب جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اپنی جگہ مست ہوتے ہیں, فکر ہی نہیں ہوتی ہم کو کہ کرنا کیا ہے. یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے ایسے موقع پر. وہ مقدس مقام ہے جس کا اسلام اور مسلمانوں کا ایک قدیم رشتہ چلا آ رہا ہے, اسی کے لیے مسائل ہیں کئی صدیوں سے, بلکہ اس زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے. کچھ قومیں ہیں جو وہاں پر تسلط چاہتی ہیں, جو اقتدار چاہتی ہیں, جو قبضہ چاہتی ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ کہلے سلیمانی جو ہے نا وہ بنانا چاہتے ہیں وہاں پر. 1400 سال کی بلکہ کائنات کی پوری تاریخ ہے. 15-20 منٹ کے بیان میں, آدھے گھنٹے کے بیان میں اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اور تاریخ انسانیت کی, بلکہ روئے زمین کی اگر مظلوم جگہوں کو اگر دیکھا جائے تو مظلوم جگہ سب سے بیت المقدس ملتی ہے آپ کو. حد سے زیادہ خون اس کے لیے بہایا گیا, اور حد سے زیادہ مسلمانوں کو, لوگوں کو شہید کیا گیا. صرف اس مسجد کے لیے, وہاں پر اقتدار کے لیے, وہاں پر قبضے کے لیے. حد سے زیادہ حملے اس کے اوپر ہوئے ہیں. کئی مرتبہ مسجد کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا, کھنڈروں کی شکل میں تباہ و برباد کر دیا گیا. اسلام سے پہلے بھی یہ صورتحال رہی ہے. بخت نصر جو ہے نا, جس وقت حملہ کیا تھا تو اس وقت بنی اسرائیل وہاں پر قابض تھے. ایسے حالات اس وقت پیش آئے کہ وہ بھی بیان نہیں کیے جا سکتے. عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر, اس نے حرکت یہ کی تھی. تو بیت المقدس کا جو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی اس سے اسلام اور مسلمانوں کا ایک اہم رشتہ پہلے سے ہی قائم ہے. اس کے تئیں ہم مسلمانوں کو فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو چار جگہیں ہوں گی جہاں دجال نہیں آ سکتا, ان میں سے ایک بیت المقدس بھی ہے. مسجد حرام ہے, وہاں پر وہ نہیں آئے گا. مسجد روضہ مقدسہ ہے, وہاں پر وہ نہیں آئے گا. مسجد نبوی کوہ طور ہے, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی, وہاں پر نہیں آئے گا. اور ایک مسجد اقصیٰ ہے. اور قیامت کے دن انسانوں کو جب ہکایا جائے گا, میدان محشر قائم کیا جائے گا, تو وہ ملک شام کی اسی جگہ سے جو ہے نا اس کو شروع کیا جائے گا. پھر میدان محشر ہمارا قائم ہونے والا ہے ملک شام ہی کی زمین میں, مسجد اقصیٰ ہی کے تحت میں. تو بہرحال میرے دوستوں, کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ اسلامی مسئلہ ہے, وہ کوئی سماجی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, وہ اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے, وہ قبائلی مسئلہ نہیں ہے, وہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے, وہ خاندانی مسئلہ نہیں ہے. ایک اسلامی اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ اس مسجد کی حفاظت, اس مسجد کے تئیں فکر, اس مسجد کے تحت میں کوششیں اور ہمتیں کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. اپنی زندگیوں میں مست ہیں, اپنی خوشیوں میں مست ہیں, اپنی فکروں میں, اپنی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی, کیسی ہوئی اس کی فتح, عجیب و غریب انداز میں. 407 تک ہے تو عمر فاروق نے جو فتح فرمایا تھا تو 407 تک مسلمانوں کے زیر اقتدار رہا. پھر اس کے بعد 100 سال کے لیے غیروں نے اس کو لے لیا, غیر مسلموں نے, نصارہ نے اس پر قبضہ کر کے, حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کر کے. اس زمانے میں تو اتنا خون اس کے لیے بہایا گیا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. 70,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے تھے اس پر قبضے کے لیے. قربانیاں شروع ہی سے رہی ہیں اس کے پیچھے. 70,000 لوگوں کی قربانی معمولی بات نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ آج کے زمانے میں خبریں ہم کو ملتی ہیں 4-5 ہزار کی شہادت ہوئی ہے, ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے. 70,000 لوگوں کی قربانیاں اور شہادت ہوئی ہیں اس مسجد کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے. اتنا بڑا رقبہ ہے کہ اتنی بڑی وسیع مسجد روئے زمین پر نہیں ہے. مسجد اقصیٰ پوری دنیا میں سب سے بڑی مسجد کہلاتی ہے رقبے کے اعتبار سے, اتنی بڑی کوئی اور مسجد نہیں. اس کا حرم سب سے بڑا حرم کہلاتا ہے, مسجد حرام سے بڑا حرم ہے اس کا, مسجد نبوی سے بڑا حرم ہے اس کا. ایسی شہادتیں اس کے لیے ہوئی ہیں, ایسی قربانیاں اس کے لیے ہوئی ہیں, ہم کو اندازہ نہیں ہے. تاریخ سے واقفیت ہی نہیں ہے ہم کو, ہم نے پڑھا بھی نہیں, ہم کو معلوم بھی نہیں ہے. مورخین نے لکھی ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص بیت المقدس کے احاطے میں قدم رکھتا تو اس کے پاؤں خون میں بھیگ جاتے تھے, پاؤں خون میں, بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خون میں ڈوب جاتے تھے. 10,000 لوگ اس زمانے میں مسجد اقصیٰ میں امن کے لیے چلے گئے تھے, تو ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا گیا, تو خون کی ندی کی شکل بن گئی تھی پوری کی پوری. تاریخ اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے, یہ صورتحال رہی. اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب زمانہ آیا 5ویں 6ویں صدی ہجری میں, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, تو اس کے اسباب کیا رہے, کیوں جو ہے نا وہ قبضے سے جاتا رہا اور کیسے قبضے میں آتا رہا, کیسے اس پر فتح حاصل ہوتی رہی, ہے ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے اس کی. اور ہم کو فکر نہیں ہے کہ کس کا خون بہ رہا ہے, کیوں بہ رہا ہے. اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ہم لوگ, اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں ہم لوگ. بے شمار فضائل اس کے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں, تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ بھائی وہ ایک اسلامی مسئلہ بھی ہے, وہ ایک ایمانی مسئلہ بھی ہے, اس تناظر میں اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ دور رہ کر جو ہم سے کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کرنا ہے. ایک بنیادی حق ہمارا یہ بھی ہے کہ ایسی صورتوں میں جو جس طرح کی خدمت ہو سکتی ہے کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم درجے میں آدمی اپنے طور پر اپنی جگہ پر رہ کر دعا کرے اس کے حق میں. دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں ہوتا جب تک, یعنی امت مسلمہ کی بحثی یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جب تک مصیبت نہیں آتی اس وقت تک اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے. اس کے لیے عام ماحول یہی بنا ہوا ہے, ذاتی پریشانی جب تک نہیں ہے تو اس وقت تک پریشانی نہیں ہوتا. ہو ذاتی پریشانی جب تک نہیں ہے, اپنی جان پر نہ آئے, اپنے مال پر نہ آئے, اپنی عزت و آبرو پر نہ آئے, اس وقت تک آدمی جو ہے نا بالکل مطمئن رہتا ہے. جب بات آئے گی اپنی تو یہ تو جانوروں والی کیفیت ہو گئی, یہ انسانیت نہیں ہے. اسلام تو بہت کچھ اور چاہتا ہے انسان کے, یعنی انسان ہونے کے حوالے سے, ایمان ہونے کے حوالے سے. یہ تو درندگی والی کیفیت ہو گئی کہ آدمی اپنا سوچے, اپنی فکر کرے, اپنی خواہشات کو دیکھے. انسانیت بھی اگر کسی آدمی کے دل میں ہے تو کسی مظلوم کو دیکھے گا تو تڑپ جائے گا وہ. کہ بھئی یہ کیا صورت حال ہو رہی ہے، یہ کیا احوال چل رہے ہیں. اگر آپ غور کریں گے، حیرت کی بات ہوتی ہے ایسے مواقع پر جو خبریں سننے میں آتی ہیں، پڑھنے میں آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں. غیر مسلموں کی طرف سے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، مسلمان ہیں کہ اس حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں. بہت سے ایسے احتجاجات کے مناظر آپ کو دیکھنے میں آئے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھنے میں آئی ہیں، ایسے مناظر، ایسی خبریں پڑھنے میں آئی ہیں. غیر مسلم ہیں جن کا لینا دینا نہیں ہے، اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. دیکھا کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے تو آواز اٹھائی کہ بھائی ظلم کو بند کرنا چاہیے. اور ہم مسلمان ہیں، جانتے بھی ہیں، ہمارا قبلہ بھی رہا ہے، ہمارے انبیاء کا واسطہ رہا ہے، ہمارے لیے مقدس زمین ہے، قرآن و حدیث میں اس کو بابرکت اور مقدس جگہ بتلایا گیا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان خاموش ہے، اتنا ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اور یاد رکھیں کہ غیروں کا تسلط اسی وقت ہوتا ہے جب بنیادی طور پر آدمی کے ایمان میں گڑبڑی اور کمزوری ہوتی ہے. جب جب بھی وہ فتح ہوا ہے تو پہلے ایمان کی فکریں کی گئی ہیں. علماء اس وقت کے علماء کرام نے، اس وقت کے اکابر نے، اس وقت کے اسلاف نے پہلے ایمانی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے. ستیہ باپ. تو اس لیے میرے دوستو، اس تعلق سے جو بات کہنے کی ہے وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کو اس کے تئیں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت ہے. اپنے طور پر جو ہو سکتے ہیں اس کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اس کی حقیقت ہم کو سمجھائے، اور ایمانی اعتبار سے اس کو لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور پھر خاص طور پر مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور مدد و نصرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.